بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں کی خدمت میں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کی خدمت میں سلام عرض ہے, اور ایک مرتبہ پھر یہاں پر مجلس وحدت مسلمین کے جو ساتھی ہیں اس علاقے کے, وہ اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ دوسری مرتبہ یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر بات چیت کریں گے. پہلے بھی ایک نشست ہوئی تھی یہاں پر تقریباً دو تین مہینے پہلے, اس میں بھی مسئلہ فلسطین اور خاص طور پر جو پاکستان کے جو حالات تھے, یعنی پاکستان جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا یا پاکستان پر جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا, اس پیرائے میں ہم نے بات کی تھی یہاں پر. جو حضرات اس نشست میں ہوں گے ان کو یقیناً یاد ہوگا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے افکار, اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بانیان پاکستان محمد علی جوہر اور دیگر جو ہمارے بزرگان تھے, ان کی جو کاوشیں تھیں فلسطین کاز کے لیے, اور ایک جو پالیسی وضع کی تھی انہوں نے پاکستان کے لیے, اس پر ہم نے ایک بحث کی تھی. آج جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ 11 دن تک سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونیوں نے ایک جنگ مسلط رکھی, اور بالآخر وہ جنگ اس طرح سے اختتام کو پہنچی کہ اسرائیل کو امریکہ کے ذریعے یہ بھیک مانگنا پڑی کہ وہ جنگ بند کر دی جائے اور یہاں پر معاملات کو روک دیا جائے. ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں, جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور بزرگ یقیناً وہ جانتے ہیں ان باتوں کو, کہ وار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں یا وار اسٹڈیز کے اندر جنگوں کا جو مطالعہ ہے یا جنگوں کے بارے میں جو تعلیمات ہیں, اس میں ایک جنگ ایسی بھی پڑھائی جاتی ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک طاقتور ہے یا بڑا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں کمزور یا چھوٹا ہے. اب بڑا جب چھوٹے کو مارتا ہے تو چھوٹا مار تو کھا لیتا ہے, تکلیف تو برداشت کرتا ہے اور بہت ساری مشکلات تو اٹھا لیتا ہے, لیکن یہ چھوٹا جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے, طاقت میں کم ہے, حجم میں کم ہے بڑے کے مقابلے میں, کہ جو زیادہ طاقت رکھتا ہے, زیادہ اسلحہ رکھتا ہے, لیکن بھرپور مار کھانے کے بعد بھی اگر یہ چھوٹا اپنے پیروں پہ کھڑا رہے تو اس اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا اور وہ طاقتور اس تمام معاملے کے بعد شکست کھا گیا. تو یہی کچھ ابھی جو حالیہ دور میں ہوا ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہوا ہے, یعنی فلسطینی کمزور ہیں ظاہری طور پر, ان کے پاس کوئی بہت بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہے اسرائیل کے مقابلے میں, کوئی ان کے پاس جنگی جہاز نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ایسی قوت کا مقابلہ کیا ہے کہ جس کی پشت پناہی امریکہ جیسی طاقت کرتی ہے, جس کی پشت پناہی برطانیہ کرتا ہے, یورپ جس کی پورا کا پورا اس کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے, لیکن فلسطینی تنے تنہا ہے. یہ ایک یقیناً کامیابی ہے, اور یہ کامیابی صرف فلسطینیوں کی نہیں بلکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے عالم اسلام کی ہے, تمام مسلمانوں کی ہے, اور آپ تمام مومنین کی ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی مسئلہ فلسطین کے علم کو یا پرچم کو بلند رکھا ہوا ہے. یہ ایک اس کا ابتدائیہ ہے. آج جو میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا, اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ مثلاً جو فلسطین پر قبضہ ہوا ہے 1948 میں, آپ سب کو پتہ ہے, اب میں 200 سال پرانی تاریخ میں نہیں جاؤں گا, یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے کہ تاریخ کی باتوں کو ہم دہرائیں. 1948 میں سرزمین فلسطین پر, کہ جو اسلامی حوالے سے بھی ہمارے لیے مقدس ہے, جو اخلاقی حوالے سے بھی, جو ہمارے لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں بستے ہیں, ایک مقدس سرزمین ہے, وہاں پر برطانیہ, امریکہ اور کچھ یورپی طاقتیں اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پولیس مین کو لاتی ہیں اسرائیل کی شکل میں. آپ جو بزرگ یہاں پر تشریف فرما, اور نوجوانوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے 1948 کا, اس سے پہلے جب یہ کوششیں کی گئیں اسرائیل کو قائم کرنے کی, تو اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ 47 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس سے پہلے یہ پورا ہمارا خطہ برطانوی سامراج کے زیر تسلط تھا. برطانوی یہاں پر راج کرتے تھے, یہ ان کی کالونی تھی, یہ ان کا نو آبادیاتی سسٹم تھا. اب یہاں انہوں نے اپنا کنٹرول قائم کر رکھا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو مسلمان ممالک ہیں، جس میں بہت سارے جو مسلم عرب ممالک ہیں جو فلسطین کے ارد گرد موجود ہیں، ان پر بھی اپنا تسلط قائم رکھا جائے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کو وہ توڑ چکے تھے، وہ امیر مکہ شریف حسین کے ذریعے ترکوں کی خلافت کو کمزور کر کے ان کو یہ جھانسا دے چکے تھے کہ اب ترکوں کی جگہ عربوں کی حکومت ہوگی۔ تو نتیجے میں کیا ہوا، یعنی خلاصے کے اندر ہم دیکھیں تو اس پورے ایک بیک گراؤنڈ کا، کہ جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا، ترک فوجوں کو کمزور کر دیا، اور امیر مکہ کے ذریعے انہوں نے عرب تحریک کو کھڑا کیا اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا، وہاں پر ساتھ ساتھ فلسطین پر قبضے سے پہلے انہوں نے امیر مکہ سے جو وعدے کیے تھے، ایک اور جو عرب ریاست کو قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی قائم کر دی۔ یعنی دو ہی ریاستیں ایسی قائم ہوئیں اس 50 سالہ دور میں، ایک اسرائیل 1948 میں، اور اس سے پہلے اسی طرح سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے اس وقت، جو خاندان ہے آل سعود، وہ اسی کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ لہذا یہ اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان عالمی طاقتوں کی ایک سازش تھی، اسرائیل قائم ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے فلسطین کی، ہم فلسطین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو بطور مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے بہت سارے حوالے ہیں، ہمارا کیا اس سے تعلق بنتا ہے، ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس پہ بھی میں آگے بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک تسلسل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ جب شروع ہو گیا تو ہوتا یہی ہے، جب بھی آپ دیکھیں آپ کے محلے میں آپ جہاں رہتے ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، تو آپ کی توقعات پہلے کس سے ہوتی ہیں؟ یقیناً اپنے پڑوسی سے ہوتی ہیں کہ یار اس مشکل حالات میں میرا پڑوسی، میرے دائیں بائیں رہنے والے، سامنے رہنے والے پڑوسی میری مدد کو آئیں گے، میرا خیال کریں گے اور میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب فلسطین پر صہیونیوں نے ناجائز ریاست اسرائیل بنا لی، تو اسی طرح فلسطینیوں کی بھی جو توقعات تھیں، جو امنگیں تھیں، جو ان کی خواہشات تھیں، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تھیں۔ اب ان کے پڑوسی کون تھے؟ وہ مصر تھا، اردن تھا، لبنان تھا، شام تھا، یہ 4-5 ان کے پڑوسی تھے، ان کی توقعات انہی سے تھیں۔ اور ان پڑوسیوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ اس کو تنہا چھوڑ دیا، انہوں نے بھی اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا، اور 1948 میں بھی کوشش کی فلسطین کو آزاد کروانے کی۔ پھر 1967 میں جو مشہور جنگ ہے، جس کو آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور تاریخ میں پڑھا ہوگا، کہ جو عرب اسرائیل وار کہلاتی ہے، 1967 میں جنگ ہوتی ہے، عرب ممالک مل کے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور فلسطین کی آزادی کے لیے، لیکن بدقسمتی سے بہت زیادہ اچھے نتائج حاصل نہیں ہوتے، یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک کوشش کرتے ہیں ہمارے عرب بھائی کہ بھائی ہم اپنا حق ادا کریں، فلسطینیوں کو مطلب آزادی دلوائیں، فلسطینی بھی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر 1973 میں، 1973 میں ایک اور جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس جنگ میں بھی اسرائیل نہ صرف آگے بڑھ جاتا ہے 1967 کے علاقوں سے بھی، بلکہ وہ ان ملکوں کے بھی، یعنی شام سے جولان کی پہاڑیاں چھین لیتا ہے، لبنان کے جنوبی لبنان میں شیبا فارمز کے اوپر وہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ مصر کے اندر وادی سینا اور نہر سوئس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اسی طرح جارڈن سے جو غرب اردن کا علاقہ ہے، وادی اردن کہلاتی ہے، وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ اب تم جاؤ۔ یعنی جو نکلے تھے دوسروں کو بچانے پڑوسی، وہ اپنی بھی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ وہ زمانہ تھا 1973 کا، کہ فلسطینیوں کی، سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اس تحریک کی، جو آزادی کی تحریک تھی فلسطین کی، یا جو فلسطین کا سوال تھا، وہ ایک طریقے سے دم توڑ رہا تھا۔ یعنی جو عرب تھے، جنہوں نے دو جنگیں لڑی، جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنا پیسہ لگایا، اپنے جہاز اڑائے، سب کچھ کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں جنگوں میں بطور پاکستان ہمارے پائلٹس نے پہلی جنگ میں جارڈن کے طیارے اڑا کر اسرائیل کے دو طیارے مار گرائے، اور دوسری جنگ میں شام کی جو فضائیہ ہے اس کے طیاروں کو اڑاتے ہوئے ہماری ایئر فورس کے جوانوں نے 4 اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ یہ پاکستان کا کردار تھا۔ بہرحال یہ جنگ ختم ہوتی ہے، اب اسرائیل کیا کرتا ہے؟ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر مصر کو، اردن کو، ان سب کو جو ہے وہ دھمکاتا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا وہ بیٹھ جاؤ، اور اب کوئی اس طرح کا تم نے حرکت جنگ میں نہیں کرنی، اور یہ فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھانی۔ ہوتا کیا ہے، 1977 میں اسرائیل کے لیے ایک معاہدہ کیمپ ڈیوڈ کے اندر ہوتا ہے، کیمپ ڈیوڈ کے اندر ہونے والا یہ معاہدہ، اس میں مصر اپنی چیزوں سے ہاتھ دھو لیتا ہے، कहता है ठीक है हम सरेंडर हो गए, उर्दन भी कहता है कि ठीक है भाई अब हम इस मामले पर नहीं बोलेंगे। खुलासा ये कि ये सारे वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं इसराइल के हक में। अब जो फ़लस्तीन की तहरीक थी जो 1917 से जब से उन पर कब्ज़े के लिए कोशिशें शुरू की गई, बैलफोर डिक्लेरेशन और सारी चीज़ें, ये जो जद्दोजहद थी जो चल रही थी, इसने भी जब देखा कि उसके हामी ही, उसको पुष्पनाही करने वाले, उसकी मदद करने वाले भी अब इसराइल के मुकाबले में ठंडे पड़ गए, तो वो क्या करे। और उससे पहले 1949 में तुर्की पहला मुल्क था जो इसराइल को तस्लीम कर चुका था। यहाँ पर 77 में आ गए ये मामला, समझ लेंगे फ़लस्तीन की बसात अमेरिका ने लपेट दी थी और अब ऐसा होना था कि शायद फ़लस्तीन का नाम ना लिया जाता। लेकिन दुनिया के हालात दूसरी तरफ भी चल रहे थे, एक तरफ ये मसले हो रहे थे दुनिया में, तो दूसरी तरफ हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में ईरान के अंदर एक इनकलाबी तहरीक भी चल रही थी, जो कि कई सालों से चलती हुई इस मकाम पे आ चुकी थी कि 1979 में ये तहरीक कामयाब हो गई। अब जब ये 79 में ये तहरीक कामयाब हो गई, ईरान में इस्लामी इनकलाब आ गया, तो इमाम खुमैनी ने क्या किया। इमाम खुमैनी उससे पहले भी फ़लस्तीन के हक़ में बात करते रहते थे और वो समझते थे और कहते थे कि ये इसराइल जो बनाया गया है ये सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसका मकसद है कि ये पूरे मुस्लिम इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अब इस कॉल के तनाजुर में मैं एक मिसाल आगे चल के पेश करूँगा। खुलासा ये, 79 में इनकलाब आया, इमाम खुमैनी ने जो सबसे पहला काम किया, ईरान के अंदर जो इसराइली सफारतखाना था उसको फिलफौर बंद किया और वहाँ पर फ़लस्तीन का सफारतखाना कायम कर दिया और PLO को उसकी अथॉरिटी दी कि यहाँ पर ये फ़लस्तीनी इसको संभाले। ये तारीख का बहुत बड़ा एक कारनामा था। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ जो इमाम खुमैनी के सर उसका जाता है क्रेडिट, वो जुम्मतुल विदा रमज़ान के आखिरी जुम्मे को आपने यौमुल कुद्स करार दिया। ये दो इकदाम ऐसे थे कि वो जो फ़लस्तीन की तहरीकें दो जंगें लड़ने के बाद, कई सालों की जद्दोजहद करने के बाद फ़लस्तीनी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अब हमारा कोई पुष्पनाह नहीं है, अब हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। इस वाक़े ने, 1979 के इनकलाब ने, फ़लस्तीनी सफारतखाने के क़याम ने और यौमुल कुद्स के ऐलान ने फ़लस्तीनियों को एक नई रूह पैदा कर दी। फ़लस्तीनियों ने यह सोचा कि अब हमारे पीछे कोई आ गया है, सिर्फ हमारा इक्तफा अरबों पर नहीं बल्कि अजम के अंदर भी कोई एक ऐसा पीरो मर्द है कि जो हमारे लिए बात करता है। फिर उसके फौरन बाद 1980 में यासिर अरफात आते हैं ईरान, जो PLO के सरबराह थे उस वक्त, और बहुत उन्होंने फ़ाइट की फ़लस्तीन के लिए, बाद में कुछ मसाइल हुए उनके साथ, एक अलग बहस है। यासिर अरफात तारीख़ फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा नाम है। 1980 में वो आए तहरान, हज़रत इमाम खुमैनी की खिदमत में हाज़िर हुए और उसने अपने लफ्ज़ों में कहा, उसने कई जो एक अरबों का स्टाइल है ना कि बहुत से अलकाबात देते हैं, उसने इमाम खुमैनी को कई दर्जन यानी अलकाबात से पुकारते हुए ये कहा कि इमाम खुमैनी आपके इस इकदाम ने, यहाँ जो हुआ है ईरान में जो इनकलाब आया है और आपने जो फ़लस्तीन का सफारतखाना और यौमुल कुद्स का ये किया है, हम वहाँ पर बैठे हुए फ़लस्तीनी जो पत्थरों से और गुलेलों से लड़ रहे थे, हम अब ये समझते हैं कि हमारा पीछे कोई है, हमारा हकीकी वारिस आप ही हैं। हमारे साथ, हमारे लिए जो अरबों ने जंगें लड़ी, जो अरबों ने कोशिशें की, सब नाकाम हो गई, लेकिन आपके आने के बाद, आपके इस इनकलाब की कामयाबी के बाद, जो आपने अमरीका को शिकस्त दे दी है, इसराइल को यहाँ पर शिकस्त दे दी है, हम समझते हैं कि आप ही हमारे हकीकी वारिस हैं और हम एक नई अपने अंदर एक रूह को देख रहे हैं कि हमारे अंदर एक नया जो है वो फ़लस्तीनी पैदा हुआ है। ये वो ज़माना था 1980 का। और इसी ज़माने के बाद आप देखें जब यासिर अरफात फ़लस्तीन गए, इमाम खुमैनी का पैगाम लेकर गए वहाँ पर फ़लस्तीनियों के लिए, और इसी ज़माने में फ़लस्तीनियों की तंजीम हम्मास का क़याम हुआ। हम्मास इसी ज़माने में सरज़मीन फ़लस्तीन पर बनी, लेकिन उससे पहले जहाद इस्लामी थी। जहाद इस्लामी फ़लस्तीन में एक तंजीम थी जो पहले से मौजूद थी, और ये ऐसी तंजीम थी कि इनके कायद डॉक्टर फ़तेह शकाकी पहले दिन से हज़रत इमाम खुमैनी से मुतासर थे और हज़रत इमाम खुमैनी के जो रेडियो पे या कहीं पे जो बयानात जो नशर होते थे, ये उनकी कैसेटें बनाते थे और फ़लस्तीन के अंदर मुजाहिदों को सुनाते थे और कहते थे कि यार ये यानी फ़ारस के अंदर जो है ना ये शख्स है और इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो फ़िक्र है, वो हमें एक नया जज्बा दे रही है। यानी वो पहले से ही वो इमाम के साथ एक मरबूत हो गए थे रूहानी तौर पर। बहरहाल ये उस इनकलाब के असरात आए कि फ़लस्तीन की तहरीक जो दम तोड़ रही थी वो नए सिरे से अपने पैरों पर खड़ी हुई, वहाँ पर हमास बन गई। फिर आप देखें कि तेज़ी के साथ क्या हुआ, 1980 में दुश्मन ने ईरान पर एक जंग मुसल्लत कर दी, इराक के ज़रिए वो जंग मुसल्लत हो गई कि वो ईरान को वहाँ पे रोका जाए, उसको कमज़ोर किया जाए, इनकलाब को ख़त्म किया जाए। उस जंग का हदफ ये था, क्योंकि 1980 में ही यासिर अरफात यहाँ से होकर गए थे। लुबनान और फ़लस्तीन में जो मुजाहिदीन थे वो ऑलरेडी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ थे, छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करते थे। इसराइल ने 1982 में जब यहाँ जंग शुरू हो गई, इसराइल ने फौरी तौर पर यह किया कि फ़लस्तीनियों को और लुबनानी नौजवानों की जद्दोजहद को दबाने के लिए 1982 में इसराइली फ़ौजों ने लुबनान पर चढ़ाई कर दी। अब ये इसराइल का वो मंसूबा था जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि जो 1948 में उन्होंने इसराइल बनाया था उसके साथ उन्होंने एक नारा लगाया था कि ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। अब ग्रेटर इसराइल क्या था उनके नज़दीक, वो ये था कि लुबनान, शाम, मिस्र, उर्दन, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, मक्का, मदीना और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कुछ इलाके, उनका ये प्लान था कि ये हमारी सरहदें होंगी और ये पूरा एक ग्रेटर इसराइल होगा और ये हमारी सल्तनत होगी, ये हमारी हुकूमत होगी। इस प्लान को उन्होंने फौरन चौकआउट कर दिया, इराक के ज़रिए ईरान पे हमला किया ताकि ईरान को ख़त्म करें, उस पर दोबारा अपना तसल्लुत हासिल करें। 1982 में इसराइली फ़ौजें लुबनान पर चढ़ दौड़ी, वहाँ पर कत्लेआम किया, कई सौ फ़लस्तीनियों को कत्ल किया, लुबनानी मुजाहिदीन को कत्ल किया, लुबनानियों को जेलों में डाल दिया, कैद खानों में उनको बंद किया, हत्ता पूरा लुबनान इसराइल ने कैप्चर कर लिया और लुबनान उस पर काबिज हो गया, इसराइल लुबनान पर। ये 1982 है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो इमाम खुमैनी के इनकलाब से और इमाम खुमैनी की फ़िक्र से जो लोग मुतासिर हैं वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं, वहाँ फ़लस्तीन में हमास की सूरत में। यहाँ पर रफ्ता रफ्ता ये जद्दोजहद पहले हिजब अमल के नाम से शुरू होती है, बाद में ये हिजबुल्ला के नाम से एक तंजीम की सूरत में आकर इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये जद्दोजहद बहुत तवील जद्दोजहद है जो 18 साल तक चलती है। 18 साल जारी रहने के बाद 25 मई सन 2000 को वो वक्त आता है कि इसराइल को लुबनान से फ़रार करना पड़ता है। वो इसराइल जिसके बारे में 1948 से, 1967 से, 1973 से और 1982 से ये तासुर था पूरी दुनिया में कि ये इसराइल नाकाबले तस्खीर है, ये बहुत ताकतवर फ़ौज रखता है, इसको कोई भी दुनिया की ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उस ख़तरनाक इसराइल को जिसके बारे में दुनिया ये कहती थी, लुबनान के अंदर आपके मुजाहिद भाइयों ने, आपके जैसे मोमिनीन ने इमाम खुमैनी की फ़िक्र के ऊपर चलते हुए उनसे अपनी आइडियोलॉजी और अपनी जो है वो राह का तायुन करते हुए यहाँ पर इसराइल को शिकस्त दी। और इसराइल सन 2000 में, ये कोई 500 साल पुरानी बात नहीं है, ये 21 साल पुरानी बात है कि एक नस्ल जो यहाँ पर बैठी हुई है, जो 20 साल है, 21 साल है, 25 साल है, वो इस दुनिया में आ चुकी थी। ये इस ज़माने की बातें हैं, यानी ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कोई तारीख है, कोई या कोई अफलातून था या कोई सब नहीं, ये हमारे ज़माने की बातें हैं। ये मौजूदात हमारे अपने ज़माने में हमने देखे हैं। 2000 में इसराइल लुबनान से भाग जाता है, दुनिया देखती है कि ये ताकत वाकई काबिल तस्खीर है, ये नाकाबिल तस्खीर नहीं है। बहरहाल यहाँ एक चैप्टर क्लोज होता है। अब दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल है, उन्होंने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने यहाँ शिकस्त तो खा ली, अब उन्होंने नए तरीके से एक नई हिकमत अमली तैयार करते हैं और सन 2001 में 9/11 का वाक़ हो जाता है। अब जिसके बारे में थ्योरीज आ चुकी हैं कि ख़ुद इसमें अमरीकी किस तरह मुलव्वस थे, सहूनियों का क्या किरदार था, ये पूरी एक रिसर्च इस पर अब आ चुकी है। 9/11 करते हैं, 9/11 के वाक़े को लेकर ये अफ़ग़ानिस्तान में अपनी अमरीकी फ़ौजें उतार देते हैं, ठीक 2 साल बाद 2003 में इराक़ के अंदर अपनी फ़ौजें उतार देते हैं, इराक़ को भी कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ अफ़ग़ानिस्तान को कंट्रोल कर लेते हैं। अब क्या रह गया, अब फिर इनको लुबनान चाहिए, शाम चाहिए और ईरान चाहिए। अगर ये पूरी बेल्ट इनको मिलती है तो ये पूरे खित्ते को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक दफ़ा इसराइल कोशिश करता है 2006 में, लुबनान पे हमला कर देता है। 33 दिन तक लुबनान के साथ ये जंग होती है, हिजबुल्ला के नौजवान इस इसराइल के साथ नबर्द आजमा हो जाते हैं। 33 दिन लड़ने के बाद एक इंच भी लुबनान का इसराइल के कब्ज़े में जाने नहीं देते। वो इसराइल जो चंद घंटों में चार चार जो अरब कंट्रीज़ के इलाके अपने कब्ज़े में ले लेता था 1967 और 73 में, आज 2006 में वो इसराइल 33 दिन तक अरबों डॉलर का असला इस्तेमाल करने के बाद, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद, अमेरिका की, यूरोप की, सबकी सपोर्ट के साथ हमला आवर होने के बाद लुबनान में चंद सौ हिजबुल्ला के मुजाहिदीन के सामने, यानी मुजाहमत के सामने बेबस हो जाता है और 33 दिन के बाद भीख मांगता है अमेरिका से, कहता है और कतर से कहता है। और मैं आपको एक वाकया बताऊं, जब ये 33 दिन की जंग शुरू हुई थी तो 18वें या 19वें दिन गालिबन कतर के जो अमीर है तो उसने ये कोशिश की थी सालेसी की, उसने इसराइल को ये पैगाम दिया था अमेरिका के ज़रिए, कॉन्डोलीज़ा राइस के ज़रिए, कि ये जंग बंद कर दी जाए, इसको रोका जाए। तो कॉन्डोलीज़ा राइस ने उसको ये जवाब दिया था, कहा था कि ये माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे का वो दर्द है जो लुबनान फील कर रहा है। यानी उसने इसको इस तरह कहा कि ये नया मछली के वस्ता जन्म ले रहा है और ये तकलीफ़ इसको उठानी पड़ेगी, और हम एक नए मछली के वस्ता को डेवलप कर रहे हैं, और जहाँ पर ना हिजबुल्ला होगी, ना कोई फ़लस्तीन की मुज़ाहमत होगी, हमारा राज होगा, हमारी फ़ौजें होंगी, हमारा कंट्रोल होगा। वो इस जोन में थे, लेकिन 32वें दिन यही अमेरिका, जॉन बोल्टन, यही कॉन्डोलीज़ा राइस कतर के अमीर को कहते हैं कि भाई हिजबुल्ला से बात करो, ये जंग ख़त्म करवाओ। आप देखें कि चंद दिन के अंदर तारीख कैसे घूम जाती है, कि जब कतरी अमीर अपने तौर से ये कोशिश करता है कि जंग बंद करवाई जाए, लबनानी हुकूमत की दरख्वास्त पे तो नहीं होती जंग, अमेरिका क्या जवाब देता है कि नहीं हम ये करेंगे। जब इसराइल को मार पड़ती है हिजबुल्ला के जवानों के हाथों, कोई उनका टारगेट अचीव नहीं हो पाता, फिर यही अमेरिका कतरी अमीर को कहता है कि यार तुम इनसे बात करो, और कतरी अमीर उनको कहता है कि वक्त गुजर गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप ये समझाने का मकसद यह है कि जिस इसराइल के बारे में आप टीवी चैनल्स पर या मीडिया पर या दूसरी जगहों पर सुनते हैं कि बहुत बड़ी कोई ताकत है, बहुत बड़ा कोई वो है, कुछ नहीं है। इसराइल चंद सौ नौजवानों के सामने, मुजाहमत के सामने बेबस है, और ये हुआ है 2006 में। आगे चलें, इसराइल ने ये बदला यहाँ तो नहीं ले सका, फौजें नहीं आ सकी, उसका प्लान फिर रुक गया, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा यहाँ पर फिर एक दफ़ा रुक गया। अब वो चलता है फिर आगे, वो गज़ा के ऊपर 2007 में हमला कर देता है, 51 दिन तक जंग रहती है, 51 दिन तक, लेकिन 51 दिन के बाद वहाँ भी अपने टारगेट्स लिए बगैर उसको पीछे हटना पड़ता है। फिर 2009 में वो हमला करता है वो फ़लस्तीन पर, फिर 2011 में, फिर 2014 में, और आखिरी जो उसने हमला किया ये वाली जंग से पहले वो 2019 में किया, जो 48 घंटे रहा और कोई हासिल नहीं हुआ। एक जंग उसने लड़ी जो 21 दिन की 2014 में, वो मैं आपको बताऊं कि हमास के मुजाहिदीन ने एक इसराइली फ़ौजी को कैद कर लिया, उसको छुड़वाने के लिए इसराइल ने अपनी पूरी ताकत फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, उन पर बमबारी की, कत्ल किया, हर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया कि एक फ़ौजी को हम छुड़ा लेंगे। आप देखेंगे वो फ़ौजी उसी फ़लस्तीन में था, वहीं किसी खुफिया मकाम पर था, ना कोई अमेरिका की टेक्नोलॉजी उसको ढूंढ सकी, ना इसराइल की कोई टेक्नोलॉजी उसको ढूंढ सकी। बिल आखिर जंग बंद हो गई, ये तय पाया कि एक मुआहदे के ज़रिए कुछ सौ फ़लस्तीनी जो कई सालों से सहूनी जेलों में है उनको आप छोड़ें तो हम ये इसराइली कैदी आपका वापस दे देंगे। तो फिर ये मुआहदा होता है और कई सौ फ़लस्तीनी आते हैं और यहाँ से एक इसराइली कैदी वापस दिया जाता है। यही काम हिजबुल्ला कर चुकी थी पहले 2004 में, ये काम पहले हिजबुल्ला भी कर चुकी थी, लिहाजा आप ये देखें कि यहाँ पर भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमत कामयाब होती। अब इस मुज़ाहमत के पीछे एक इसकी बैकग्राउंड है, एक हमने ये खुलासा दिया है कि एक अरबों के पास था ये परचम, अरब दुनिया इसकी जो अलंबरदार थी, एक वक्त आया कि अरब दुनिया इसराइल के सामने कैंप डेविड में सरेंडर कर गई, ईरान में इनकलाब आ गया, हज़रत इमाम खुमैनी ने फ़लस्तीन की तहरीक को ना सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में बिला रंगो नस्ल मजहब मसलक आपने इस तहरीक को पूरी दुनिया की तहरीक बना दिया, इंसानियत की तहरीक बना दिया। ये क्रेडिट हज़रत इमाम खुमैनी को जाता है, और यही वो ज़माना है कि जिस ज़माने में आप देखें कि जो है हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ है, यानी हमने ताकत हासिल की है। इस ज़माने से अब आगे चलें, ये कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या है, हमास को किसने ताकतवर किया, हिजबुल्ला को किसने ताकतवर किया, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानने के लिए कोई तारीख में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालिया जो जंग है 11 दिन की, अगर इसके अंदर आप देखें तो जो फ़लस्तीनी रहनुमा है वो आपके हम मसलक नहीं है, वो فلسطینی ہیں, وہ ہمارے وہ نہیں ہیں, وہ ان کا ایک ان کا الگ ہی وہ مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے وہ بات بیان کی ہے جو حق ہے. یعنی فلسطینیوں نے بتایا ہے خود, کسی اور نے نہیں کہا, فلسطینیوں نے خود پریس کانفرنسوں میں, جلسوں میں بتایا ہے, کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک میزائل بھی جو ہے, ایک گولی بھی جو ہے, وہ بھی ہمیں دینے والے ہمارے ایرانی بھائی ہیں. اور اس کام کے اندر جو سب سے بڑا جس کا کردار ہے وہ القدس فورس کے جو کمانڈر ہیں شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا سب سے بڑا کردار ہے. خود ایک فلسطینی رہنما سے میں نے سنا ہے, اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آئی ہے مارکیٹ میں, سوشل میڈیا پہ شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. میں نے مختلف فلسطینی کانفرنسوں میں لبنان میں مختلف جگہوں پر فلسطینیوں سے ملا ہوں اور ڈائریکٹ ان سے یہ باتیں سن رکھی ہیں. انہوں نے بتا, وہ کہتے ہیں کہ جب غزہ کا محاصرہ ہے, غزہ کا علاقہ آپ کو پتہ ہے آج 15 سال ہو گئے محاصرے میں ہے, وہاں پر خوراک نہیں جا سکتی, کھانے پینے کا کوئی چیز نہیں جا سکتی, زندگی تنگ ہے, وہاں کوئی نہیں جا سکتا. اس علاقے میں یہ شہید قاسم سلیمانی تھے جنہوں نے کئی ملکوں کا دورہ کیا, کئی ملکوں کا وزٹ کیا, اور یہ سوچا, یہ پلاننگ کی کہ غزہ کے مجاہدین تک ہم ٹیکنالوجی کیسے پہنچائیں, ہم اسلحہ کیسے پہنچائیں, ہم ان کو طاقتور کیسے کریں کہ وہ اپنا وہ دفاع کر سکیں. اور انہوں نے کیا, اور انہوں نے خدا کی مدد سے یہ کر دیا. ایسا نہیں کہ نہیں ہوا, دنیا نے بے شک محاصرہ کر رکھا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو خدا صفت لوگ ہوتے ہیں, جو خدا کے قریب ہوتے ہیں, ان کے کارنامے ہی الگ ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سے اس طرح کے شہداء تاریخ فلسطین میں ہیں, جیسے ہم نے شہید فتح شکاکی کا نام لیا, ایک بہت بڑا ایک کردار ہے تاریخ فلسطین کا. شہید عماد مغنیہ ہیں اسی طرح, جو لبنان میں ہیں, اپنی جوانی کے عالم میں لبنان سے نکل کر فلسطین جاتے تھے, اور وہاں جا کر اسرائیلیوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے, اور لبنان آ جاتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے. یاسر عرفات سے ان کا بہت اچھا ایک ریلیشن تھا, اور امریکی اس وقت ان کو تلاش کرتے تھے, اور بالآخر انہوں نے 2008 میں ان کو شہید کیا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مزاحمت کھڑی ہوئی ہے, یہ جو خطے میں مزاحمت ہے جس نے اسرائیل جیسی طاقت کو, امریکہ جیسی طاقت کو ختم کیا ہے, ان واقعات سے ایک واقعہ اور جو اس میں وہ مس ہو گیا, یعنی 2011 سے 2020 تک کا زمانہ آپ دیکھیں کہ جب یہ سارے کارنامے ان کے فیل ہو گئے, فلسطین پر 4 جنگیں مسلط کر کے وہ کوئی اپنا ہدف نہیں لے سکے, حزب اللہ سے لڑ کے وہ آگے نہیں بڑھ سکے, اب انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کو کیسے بنائے, ایک نیا منصوبہ لائے, وہ بھی ہمارے زمانے کا ہے, وہ داعش کو لائے کہ شام کے 3 ٹکڑے کریں, شام کے اندر 3 حکومتیں بنائیں, بشار الاسد کی حکومت کو توڑ کر 3 حکومتیں بنائیں جو ہمارے پٹھو ہوں گے, جن کو ہم بٹھائیں گے. اسی طرح 2014 میں وہ اس داعش کو لے کر گئے عراق میں, عراق پہ حملہ کیا, ان کا ٹارگیٹ تھا کہ پورے عراق کو کنٹرول کریں گے, عراق کو بھی 3 ٹکڑوں میں بانٹیں گے, یعنی 6 حکومتیں شام اور عراق میں بنائیں گے, جو 6 سلطنتیں ہوں گی, جو بادشاہ ہوں گے, جو گزرا ہوں گے, یہ اسرائیل کے چہیتے ہوں گے, اور یہ سمجھ لیں کہ گریٹر اسرائیل کی ایک نئی شکل ہوگی. لیکن اس کو بھی اس مزاحمت نے, اسلامی مزاحمت کے ان فرزندوں نے اس کو روکا, آگے نہیں بڑھنے دیا, لبنان میں روکا, شام میں روکا, عراق میں روکا, اور نتیجہ کیا نکلا, داعش نابود ہو گئی, یہاں بھی اسرائیل کی شکست ہو گئی. اب ایک جواری کیا کرتا ہے, یعنی یہ ان کی کیفیت ایک جواری جیسی ہے, جواری جب کسی جوئے کی میز پر ہو تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک کے بعد اپنا ایک کارڈ پھینکتا ہے, اور بالآخر جو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ بوکھلاہٹ میں جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب اپنا داؤ پہ لگاتا ہے. یہی کچھ امریکہ کے ساتھ ہوا. آپ نے حال ہی میں 2020 میں ہی, اور 2019, 2020 اور 2021 میں آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ڈیل آف سینچری کیا ہے, آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ڈیل آف سینچری کیا ہے. یہ اس پوری ایک تسلسل ہے جو 1948 سے چل رہا ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, گریٹر اسرائیل کا منصوبہ چل رہا ہے ایک طرف, اور ایک طرف اس کو روکنے کا منصوبہ چل رہا ہے, ایک طرف مزاحمت ہے, ایک طرف شیطانی طاقتیں ہیں. اب ڈیل آف سینچری کیا کرتی ہے, امریکی صدر آتا ہے, جواری کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ کہتا ہے جو میرے پاس کارڈ ہے مجھے پلے کرنا ہے, اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. داعش کو میں لایا تھا, وہ خود اس نے کہا ٹرمپ نے کہ ہم نے $7 ٹریلین شام کے اندر خرچ کیے, رزلٹ نہیں ملا, ہم پیچھے رہ گئے, داعش نابود ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ ڈیل آف سینچری لائے, خود سے امریکہ نے اعلان کر دیا کہ یہ جو القدس شریف ہے, بیت المقدس ہے, یہ علاقہ اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا خود سے, اور دنیا کو کہا کہ اپنے سفارت خانے وہاں پہ منتقل کرو. اب جو جو امریکی پٹھو ہے، جو جو امریکہ کے دباؤ میں ہے، اللہم صل علی محمد و علی. اب ڈیل آف سینچری میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی قدس شریف اسرائیل کا دارالحکومت ہے، ملکوں کو کہتے ہیں کہ اپنے سفارت خانے تم تل ابیب سے وہاں لے آؤ، خود امریکہ بھی اپنا سفارت خانہ وہاں لے آتا ہے. اب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو جتوا دیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا ڈیل آف سینچری میں کہ یہ کام کر کے یہ دنیا پر یہ بتا دیں کہ فلسطین کا مسئلہ اب ختم ہو گیا، قدس اسرائیل کا دارالحکومت بن گیا بقول ان کے، ہمارے دارالحکومت وہاں شفٹ ہو گئے، ہمارے سوری سفارت خانے وہاں پر شفٹ ہو گئے. دنیا کے لیے اور کیا چاہیے؟ پولیٹیکل وے میں دنیا یہی سمجھے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، اب سب ملک جب یہاں پر آ گئے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں تو یہی ہے، اب اسرائیل ہی ہے، فلسطین نہیں ہوگا. اب وہ فلسطین کے مسئلے کو دبانا چاہتے تھے، لیکن آپ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ دبا نہیں، فلسطینیوں نے مزاحمت کی، فلسطینی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے حق کے واپسی کا مطالبہ کیا. حق کے واپسی یعنی جو فلسطینی، آپ کو پتہ ہے 1948 میں جب اسرائیل نے قبضہ کیا، اسرائیل بنایا گیا یہاں پر قابض ہوا، تو 15 مئی 1948 کو 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کے بے گھر کیا گیا. دنیا کے 13 ملکوں میں آج کئی لاکھ فلسطینی جو ہے وہ بستے ہیں. انہوں نے ایک تحریک شروع کی، حق کے واپسی کی تحریک، اور وہ ڈیل آف سینچری کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے. ایک بات بڑے غور سے سمجھیں کہ اگر اس تحریک فلسطین میں اگر یہ فلسطینی اپنی جد و جہد نہ کر رہے ہوں، اگر یہ خود وہاں پر یہ ریزسٹنس نہ کریں، یہ بات نہ کریں، اپنے حق کے لیے نہ لڑیں، تو کیا آپ اور ہم ان کے لیے یہاں پہ بیٹھیں گے؟ کیا ہم کوئی بات کریں گے؟ ہمیں کیا پڑی ہے؟ کیونکہ وہ خود اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا عقیدہ، ہمارا جذبہ، ہم اور ہماری ایک اخلاقی جو حمیت ہے وہ ہمیں بیدار کرتی ہے. پھر ہمارے بزرگ اسلامی جن سے فکر لیتے ہیں، جو ہمارے نظریاتی فکری بنیادیں رکھنے والے ہیں، جس طرح پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، حضرت امام خمینی ہیں ایران میں، اسی طرح یہ ہمارے بزرگوں کی پھر تعلیمات ہمیں باؤنڈ کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور اپنی نئی نسلوں کو بھی اس پیغام کو بتانا ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہاں پر یہ ظلم ہوا ہے، یہاں پر یہ ہوا ہے. دنیا یہ بات کرتی ہے کہ فلسطین کے اندر امن قائم کیا جائے. امن وہاں قائم ہوتا ہے جہاں پر دو برابر کے لوگ لڑے یا کہیں کوئی لڑائی ہو جائے، تو تیسرا آ کر ان کے درمیان امن قائم کرتا ہے. اس کو کہتا ہے یار تم اپنے گھر میں خوش رہو، اس کو کہتا ہے تم اپنے گھر میں. یہاں پر کیا ہے کہ ایک گھر کے اندر دوسرے نے آ کے تجاوز کیا ہے، اس کے گھر میں گھسا ہے اور اس کو اس کے گھر سے نکال دیا، یعنی فلسطینیوں کے گھر میں صہیونی گھسے اور فلسطینیوں کو نکال دیا. تو یہاں پر امن قائم نہیں ہوگا. یہاں امن کی بات کرنا فلسطین کے ساتھ دھوکہ دینے کی بات ہے، یہاں انصاف کی بات ہوگی. یہاں پر جب بھی بات ہونی چاہیے، یہاں انصاف فراہم کرنے کی بات ہونی چاہیے. یہ مسئلہ یہ عدل کا ہے، یہ انصاف کا ہے کہ جو جس کی چیز ہے وہ اس کو دی جائے. جو یہودی دنیا سے لا کر آپ نے یہاں بسائے تھے ان کو لے جائیں واپس، جن فلسطینیوں کو نکالا تھا ان فلسطینیوں کو واپس فلسطین لائیں. بہرحال ڈیل آف سینچری کے سامنے ریزسٹنس ہوئی، دنیا بھر میں ریئیکشن آیا، یہ ڈیل بھی ناکام ہو گئی. اب جب یہ ڈیل ناکام ہو گئی تو اب ان کے پاس کیا ہے؟ اب یہ کیا کریں گے؟ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا. خود ٹرمپ بھی کرتے کرتے وہاں سے الیکشن ہار گیا، اور آج جو ہے اس ڈیل آف سینچری کہاں ہے؟ جہاں ٹرمپ غرق ہو گیا وہیں ڈیل آف سینچری اس کے ساتھ غرق ہو گئی. بعد میں آنے والے کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے، یہ جرت ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ ڈیل آف سینچری کی بات کرے، کیونکہ ایک بہت بڑا ان کے منہ پر ایک تھپڑ جو ہے وہ رسید ہوا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے حالیہ دنوں میں؟ انہوں نے القدس شریف کے ایک علاقے میں جہاں پر فلسطینی آباد ہیں، وہ مسلمان ہیں اکثریت، القدس کا احاطہ ہے سامنے، القدس شریف ہے، مسجد اقصیٰ ہے سامنے. یہ چاہتے تھے اسرائیلی کہ اس علاقے کو فلسطینیوں سے خالی کروائیں، شیخ جرہ جو علاقہ ہے، اور یہاں پر اپنے یہودیوں کو صہیونیوں کو لا کر آباد کریں اور قدس شریف پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں. یعنی جو اسرائیل کا ایک پلان تھا گریٹر اسرائیل کا، اس کے ساتھ ساتھ قدس شریف کو یہودیانے کا، کہ وہ چاہتا تھا کہ قدس کو ہم ایک یہودی مرکز بنا دیں، ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیں، اس کے لیے انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں نے اپنے حق کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے، انہوں نے مزاحمت کی، اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہوئی کہ پوری دنیا ان کے لیے کھڑی ہو گئی. ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد, صحافی کیا, یہ ڈراموں میں فلموں میں کام کرنے والے ایکٹر فنکار, اور اسی طرح گانا بجانے والے لوگ, اور ملٹیپل وکیل, اور مثلاً آپ دیکھیں یونیورسٹیوں کے جو استاد ہیں, وہ ہر طبقے نے باہر نکل کر فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی. کیونکہ یہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہاں پر یہ قبضہ ہو رہا ہے. دیکھیں قدس قرآن مجید میں ہے کہ یہ سرزمین مقدس ہیں, اور یہ قدس شریف جو ہے یہ مسلمانوں سے متعلق ہے, یہ اسلام سے متعلق ہے. اور اسلام کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو ہمارا ایمان تمام انبیاء پر ہے, حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ایمان رکھتے ہیں, اس کے بعد وہ نہیں مانتے. مسیحی ہمارے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ لاتے ہیں ایمان کو, اس کے بعد وہ آگے ان کا اسٹاپ ہے. ہم ہی وہ ہیں جو اس قدس شریف میں موجود مسیحوں کے مقدس مقامات کو, یہودیوں کے مقدس مقامات کو, اور جو اسلام سے جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ مقدس مقامات ہیں, ہم ہی اس کا دفاع کر سکتے ہیں, اس کو بچا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے داعش کو بنایا, تو انہوں نے داعش کی نمونے کی شکل میں سب سے پہلے کہاں پر حملہ کیا؟ مقدس مقامات پر, تاکہ دنیا کو یہ میسج دیں کہ یہ کلمۃ لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھانے والے لوگ, ظاہری طور پر جو کہ داعشی تھے جنہوں نے کلمہ اٹھایا تھا, وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے امریکی کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ مقدسات کو برباد کر دینا چاہتے ہیں, لہذا یہ فلسطین میں بھی جب یہ اپنے مقدسات کو نہیں چھوڑ لے جو مسلمانوں کے ہیں, جو عراق میں ہیں, جو شام میں ہیں, جو یہاں پر ہیں, جب یہ داعش ان کو نہیں چھوڑتے یہ مسلمانوں کی شکل میں ظاہر ہو کر, تو یہ فلسطین میں مسیحوں کے یہودیوں کے مقدس مقامات کو کیسے چھوڑیں گے؟ انہوں نے ایک کوشش یہ بھی کی تھی, لیکن یہ اس میں دیکھیں ایک کام کے پیچھے ان کے ملٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں, یہ بڑی ایک بحث ہے, میں نے خلاصہ تو آپ کو بیان کیا, اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے. اب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تمام مقدسات کو اپنے مقدسات سمجھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ سید حسن نصر اللہ نے 2006 میں, اگر آپ لوگوں نے وہ تقریر دیکھی ہو, تو اپنے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر تم ہمیں مسجدوں میں قتل کرو, امام بارگاہوں میں قتل کرو, بازاروں میں قتل کرو, گھروں میں بم مارو, ہمیں کہیں بھی قتل کرو, لیکن ہم فلسطین کا دفاع نہیں چھوڑیں گے, فلسطین کے مقدسات کا دفاع نہیں چھوڑیں گے. یعنی یہ کلیہ دے دیا انہوں, اور یہی کچھ پاکستان میں ہوتا رہا. جتنا کچھ پاکستان میں ظلم ہوا, جو مساجد میں, امام بارگاہوں میں, جلوسوں میں, اور دیگر مقامات پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اس میں کہیں شک ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ ملوث نہ ہو, امریکہ کا ہاتھ ملوث نہ ہو. ظاہری طور پر یہیں کے لوگ استعمال ہوتے ہیں, ہمارے آپ کے جیسی شکل رکھنے والے ہیں اور لباس پہننے والے لوگ استعمال ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل ملوث نہ ہو. کیونکہ اگر آپ فلسطین کا پرچم امام خمینی نہ اٹھاتے, تو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کو کوئی مشکل نہیں تھی. آج اگر آپ فلسطینیوں کے حق کی بات کرنا چھوڑ دیں, تو ان کے لیے کیا مشکل ہے, لیکن اگر آپ حق کی بات کرنا چھوڑ دیں گے, تو پھر آپ اپنے عقیدے کو کیا جواب دیں گے, اس عقیدے کو کیا جواب دیں گے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا, کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ مظلوم کے حامی اور مددگار رہو اور ظالم کے دشمن رہو. تو یہ عقیدت کا مسئلہ ہے. یہ بہرحال یہ ایک ذیل میں اس کے بعد آ گئی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ حالیہ جنگ میں انہوں نے بہت کوشش کی, انہوں نے جو ٹارگٹس پلان کیے تھے شیخ جرہ کے علاقے کو خالی کروانے کا, وہ خالی نہیں ہوا. پہلے فلسطین میں یہ ہوتا تھا, وہ غزہ کا جو علاقہ ہے, دیکھیں فلسطین کو انہوں نے توڑ رکھا, ایک پٹی ہے وہ غزہ کا علاقہ ہے, بیچ میں گیپ ہے, وہاں پہ یہودی گھس گئے ہیں, وہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا ہے, پھر دوسرا علاقہ بیچ میں بیت المقدس ہے. اب بیت المقدس والے علاقے میں ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی ایک زمانے سے, وہاں کے لوگ احتجاجی مظاہرے کر لیتے تھے, ریلیاں کر لیتے تھے, لیکن اسرائیلیوں کے سامنے اس طرح کھڑے نہیں ہوتے تھے, مقابلہ نہیں کرتے تھے. غزہ جو ہے, غزہ سے مزاحمت شروع سے ہوتی رہی, اور وہ اس صورتحال میں آ گئے کہ آج وہ ڈرون چلاتے ہیں, میزائل پھینکتے ہیں, راکٹ پھینکتے ہیں, और इस टेक्नोलॉजी भी उनके पास, ये टेक्नोलॉजी भी है कि वो इसराइल के ड्रोन्स हैक करके उतार लेते हैं। मार गिराना एक अलग बात है, बहुत आसान काम है। जो लोग जंगी और दिफाई जो हिकमत अमली को समझते हैं, मार गिराना एक और बात है, लेकिन उसके सिस्टम में घुस के उसको हैक करके अपने पास ले आना, ये उससे बड़ी बात है। तो आज हमारे फलस्तीनी भाई गज़ा की सरजमीन पर ये काम कर रहे हैं, और इस काम को करने के लिए ये हम नहीं कहते कि किसके मरहूमे मिन्नत है, खुद उनकी भी काबिलियत है कि उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है, जज्बा जहाद मौजूद है उनके अंदर, ये बलबला मौजूद है कि वो फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। लेकिन उनकी इस फ्रंट लाइन को पैदा करने में हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और जनाब हज़रत आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब का बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह शहीद कासिम सुलेमानी का बहुत बड़ा किरदार है, जो खुद फ़लस्तीनियों ने बयान किया है, खुद फ़लस्तीनियों ने कहा, खुद इस्माइल हानिया ने शहीद सुलेमानी के जनाजे में पहुंचकर उनको शहीदुल कुद्स का लकब दिया। इस्माइल हानिया फ़लस्तीन का साबिक वज़ीर आज़म है, हमास का सरबराह है, वो जाकर वहाँ पर कहता है कि कासिम सुलेमानी शहीदुल कुद्स है, इसने हमारी मदद की है, इसने मुश्किल हालात में हमें वहाँ पहुँच कर हमारी मदद की है। लिहाजा आज फ़लस्तीनी मुज़ाहमत कि इस कामयाबी ने, आखिरी बात मैं करता हूँ कि दुनिया के अंदर जो ताकत का तवाजुन था, एक तरफ जो पलड़ा गिरा हुआ था ताकत का, उसको अपनी तरफ गिरा दिया है, ताकत के तवाजुन को तब्दील कर दिया है। अब वो ज़माना ख़त्म कर दिया है फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने कि इसराइल उनको मारेगा और वो मार खाएंगे। अब ये ज़माना है कि जब इसराइल उन पर हमला करेगा तो इसराइल को उसी तरह जवाब दिया जाएगा। आप देखें, यहाँ पर बहुत से लोग आपको ये कह रहे होंगे, खुद आपके जहन में भी बहुत से शायद ये बातें हों कि फ़लस्तीनियों ने 3000 जो रॉकेट मारे, तो इसराइल का तो बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम ने सारे रॉकेट तो रोक लिए, इनको क्या ज़रूरत थी रॉकेट मारने की। ये बातें बहुत से जो लोग हैं वो करते हैं, कुछ दानिस्ता तौर पर करते हैं लोग, कुछ बेचारे नादानी में करते हैं। तो इसका देखें, बहुत अच्छी बात है, जो भी रॉकेट्स मारे गए फ़लस्तीनियों की तरफ से, उन्होंने अपने डिफेंस में मारे। पहल किसने की थी? पहल इसराइल ने की, इन्होंने अपना दिफा किया, अपने डिफेंस में मारे। इसराइल ने बेशक उनके रॉकेट रोके, लेकिन आपको बता दूं, एक रॉकेट रोकने के लिए इसराइल को $160,000 खर्च करने पड़े। एक रॉकेट को रोकने के लिए इसराइल पर 160,000 का खर्चा आता है, यानी जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो लोग डिफेंस स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, जब डिफेंस सिस्टम स्टार्ट होता है किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, वो ऑटो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, जब भी वो रडार पे देखता है उनका सिस्टम चालू हो जाता है खुद। उस चालू होने को, सिस्टम के चालू होने के लिए, एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए $160,000 समझ लें कि खर्च हो जाते हैं पूरे सिस्टम को रन करने के लिए। तो अगर उन्होंने 3000 में से 2000 भी रोक लिए, चलो 2500 भी रोक लिए बिलफर्ज, तो उनको भी तो नुकसान हुआ। फिर जो 500 रॉकेट उन पर गिरे, जो उनके टारगेट्स को उन्होंने अचीव किया, जो उनके लोग मारे गए, जो उनके फौजी मारे गए, वो भी तो नुकसान है, ये भी तो एक नुकसान है। और फिर जंग आपने शुरू की थी, जैसा मैंने पहले बताया, एक टर्मिनोलॉजी है कि बड़ा जब छोटे को मारे और छोटा फिर उसके सामने सीना तान के खड़ा रहे और कहे कि मैं खड़ा हूँ, तो इसका मतलब होता है दुनिया की ज़बान में, आलमी सियासत की ज़बान में, कि बड़ा शिकस्त खा गया। तो इनके साथ वही हुआ है। लिहाजा ये सारी बातें इस बात को डाइवर्ट करने के लिए होती हैं कि फ़लस्तीनियों ने कुछ हासिल नहीं किया। देखें, फ़लस्तीनियों ने क्या हासिल किया, आखिरी हम बस गुफ्तगू करेंगे, फ़लस्तीनियों ने क्या हासिल किया इस जदोजहद में? उन्होंने सबसे पहले दुनिया पर यह साबित किया कि ताकत का तवाज़ुन खित्ते में बदल गया है। फ़लस्तीन, लुबनान, शाम, उसके साथ लगी हुई सरहद ईरान और इराक, और दूसरी तरफ यमन। अब ये 6 जगह पर आप तसव्वुर करें कि ये जो एक इस्लामी रेजिस्टेंस खड़ी है, ये क्या है? जो इराक के अंदर रेजिस्टेंस है, जो ईरान में है, जो लुबनान में है, जो शाम में है, ये क्या हो रहा है? ये सब खत्ते में, ये इसराइल की शिकस्त हो रही है। इसराइल चाहता था वो ग्रेटर इसराइल बनाए, इन इलाकों पर कब्ज़ा कर ले, लेकिन अब क्या हो रहा है? उसके जवाब में इसराइल इनके खौफ से, इस मुज़ाहमत के खौफ से अपने गिर्द दीवारें बना रहा है। इसराइल की कामयाबी और फतह ये है कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर ले, वो अपने आप को फैलाए, इलाकों पे कब्ज़ा करे, यही उसकी कामयाबी है। अगर वो ये नहीं कर सकता इन 74 सालों में जो अब तक उसने कब्ज़ा किया, 73 ईयर्स में, अगर वो अब तक ये नहीं कर सका, इसका मतलब कि इसराइल जवाल की तरफ है, इसराइल शिकस्त की तरफ है, اسرائیل ذلت کی طرف ہے. تو لہذا ہمیں پہلا نقطہ کہ فلسطینیوں نے طاقت کے توازن کو بدل دیا ہے, مزاحمت کا سلسلہ ایک چین بن چکی ہے جو کھڑی ہے سامنے. دوسری بات فلسطین کا مسئلہ جس کو ڈیل آف سینچری کے ذریعے امریکہ دبانا چاہتا تھا, اس مارکہ سیف القدس نے اس مسئلے کو اثر نو کھڑا کر دیا. آج دنیا کی حکومتیں اس پہ بات کر رہی ہیں, آپ اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, عام آدمی اس پہ بات کر رہا ہے. میں پرسوں ایک جگہ سے فروٹس لے رہا تھا, وہ ریڈی والے مجھ سے پوچھ رہے تھے یار کہ بھائی آپ کو پتہ ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. یعنی ایک فروٹ بیچنے والا, سبزی بیچنے والا شخص جب پاکستان میں یہ درد محسوس کر لے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ فلسطینیوں کی جدوجہد کامیابی کی طرف ہے اور یہ اسرائیل کی شکست ہے. یہ اویئرنیس اسرائیل کی شکست ہے, امریکہ کی شکست ہے. تیسری بات, انہوں نے اپنے جو تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب حکومتوں کا یہ کردار ہے, عواموں کا یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی تباہی وہاں پر ہوئی ہے, جتنا نقصان ہوا ہے, اس کو کسی طرح سے ڈیولپ کیا جائے, ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے تاکہ وہ اپنے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کریں. یہ ہمارا ایک فرض ہے, ان کے لیے بات کریں, ان کے لیے جو ممکن ہو سکے ہماری حکومتیں کریں. پاکستان نے ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے جنگی جرائم کا مقدمہ کرنے کے لیے, یونائٹڈ نیشن میں ابھی حالیہ انہوں نے جمع کروائی ہے ریزولوشن اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے, اور اس پہ کمیشن بھی قائم کر دیا گیا ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ کرے گا. بہرحال ان کی اس جد و جہد نے چیزوں کو آگے بڑھایا ہے, دنیا کے اندر ایک نیا شعور دیا ہے, اور یہ کامیابی ہے. ہم اس کو فتح اور کامیابی سے تصور لیتے ہیں. یہی ہمارے سپریم لیڈر رہبر سید علی خامنائی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی کامیابی ہے, یہ شکست اسرائیل کی ہے. تو ہمیں بھی اس پر اور تحقیق کرنی ہے, اس پر اور مزید بات کرنی ہے. ایک اور بات کہ دیکھیں, جو امام خمینی نے بات کی تھی کہ قدس کی آزادی کے لیے 20 ملین فوج تیار ہوگی, قدس کی آزادی کے لیے 20 ملین فوج تیار کرنا پڑے گی. اب وہ 20 ملین یعنی 2 کروڑ آدمی جو تیار ہونے ہیں وہ کیسے ہوں گے, وہ کیا ہیں, وہ 2 کروڑ آدمی کون ہیں؟ وہ اسی طرح ہیں, کچھ یمن میں ہیں, کچھ عراق میں ہیں, کچھ لبنان میں آ گئے, کچھ فلسطین میں ہیں, کچھ شام میں ہیں, اور ہو سکتا ہے کچھ پاکستان میں آ جائیں, کچھ افغانستان سے اٹھتے ہیں. یہ ایک مزاحمت ہے, یہ عالمی مزاحمت ہے اور عالمی شیطانی سسٹم کے مقابلے میں ہے. تو یہ وہ بات ہے جو میں نے کہی تھی کہ امام خمینی نے جو شروع میں بات کی تھی کہ جو اسرائیل ہے وہ صرف فلسطینی نہیں بلکہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس کو روکنا ہے. یہی وہ فارمولا ہے کہ جس کے لیے ہمیں بھی پیش قدمی کرنی ہے, ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور یہ ہمارا فریضہ ہے ہر لحاظ سے, پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی. یہ ہمارا ہی فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے دامِ درہمِ سخنِ کھڑے ہوں. یمن کے لوگوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جو ابھی سید حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر میں یمنیوں کی مثال دی, یمن کے انصار اللہ کے چیف سید عبد الملک الحوثی نے کہا کہ ہم تیار ہیں کہ اس سخت حالات میں, آپ کو پتہ ہی ہے یمن کی صورتحال کیا ہے, فلسطین سے زیادہ مشکلات کے اندر ہیں, وہ ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے ان کو فلسطین میں, پھر بھی کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ مدد خفیہ طریقوں سے پہنچتی ہے, یمن میں نہیں پہنچتی. کھانے کو کچھ نہیں ہے ان غریبوں کے پاس, ان کی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ دیکھیں وہ اب نارمل ہیں, ان کی جسامتیں پوری نہیں ہیں, ہڈیاں پوری نہیں ہیں, پورے گوشت ان کے اندر پورا نہیں ہے, ڈھانچوں کی صورت میں پیدا ہو رہے ہیں, عجیب و غریب بیماری ہے وہاں پر, کہتے ہیں وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے, بیان نہیں کر سکتا آدمی اپنی زبان سے. یہ وہ مجاہدین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے, کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا ایک نوالا بھی فلسطینیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. جن کے پاس ایک روٹی نہیں ہے اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ ایک نوالا بھی تقسیم کرنے کو تیار ہے, اور سید حسن نصر اللہ اس پر آنسو بہاتے ہیں. اور آج یمنیوں نے سید حسن کے لیے ایک خط لکھا ہے, عربی میں لکھا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے, انہوں نے کہا ہے سید حسن کو کہا کہ جو آپ نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہمارے لیے بارش کی مانے ہیں, ہم اس کو بارش تصور کرتے ہیں, ہم آپ کے آنسوؤں کو اپنے لیے رحمت تصور کرتے ہیں, ہم آپ کی صورت کے اندر خدا کی نصرت, خدا کی کامیابی کو ہم آپ کے چہرے پر دیکھتے ہیں. یہ یمنیوں نے اپنے جذبات آج سید حسن نصر اللہ کے لیے بیان کیے. یہ سب کچھ اس کا وہ مرکز و محور کون ہے؟ یہ فلسطین ہے, یہ قدس شریف ہے جس نے اس اسلامی مزاحمت کے بلاک کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے. اس میں کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی وہ مسلک نہیں ہے, کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی وہ نسل نہیں ہے، یہ ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی نسل ہے، ایک ہی مذہب ہے، اور اس کا نام ہے مزاحمت، اسلامک ریزسٹنس، اور وہ اپنا کام کر رہی ہے اور وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ آج کا خلاصہ یہی ہے کہ مزاحمت زندہ ہے، مزاحمت ہی میں زندگی ہے، مزاحمت ہی میں کامیابی ہے، مزاحمت میں عزت ہے، وقار ہے، شرف ہے اور زندگی ہے، جبکہ غلامی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ غلامی میں جو ہے وہ ذلت ہے، رسوائی ہے اور یہ سب ہے۔ اسی کلمات کے ساتھ میں آپ تمام اپنے بزرگوں کا خاص طور پر اور نوجوان ساتھیوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو آپ نے اتنی دیر تک سماعت کیا، سما خراشی کی۔ میں اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہماری کوششوں کو، آپ برادران کے، ہمارے یہ ایم ڈبلیو ایم کے دوستوں کی جو کوششیں ہیں، جو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اویئرنیس اور لوگوں تک پیغام جائے، خداوند کریم اس کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں جو ہے وہ اس سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم اختتام کریں گے، جو مرحومین ہیں جناب مرحوم علی رضا دھرمشی ول حسین علی دھرمشی صاحب، مرحوم محمد حسین بابو بھائی دودھ والا، اور ثانیہ امام بارگاہ علی رضا کے شہدا، شہدا جناوالا، شہدا فلسطین اور شہدا پاکستان، ملت جعفری اور تمام شہدا مسلمین جو ہمارے، جنہوں نے اسلام کی راہ میں قربانی دی، اسلام کی سربلندی، ان کے لیے ایک فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ